نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو اس آیت کی روشنی میں غیبت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. قرآن و حدیث کی روح سے غیبت کرنا حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہی ہے جیسے شراب پینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا، سود لینا، سود دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسے غیبت کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی تقریب اس سے خالی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہر جگہ غیبت، ہر جگہ غیبت ہے، اتنا خطرناک گناہ. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس گناہ سے بچنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کریں. ورنہ اس کی وعیدیں لاحق ہونے کا خطرہ ہے، وہ عذاب اور وبال ہو جانے کا اندیشہ ہے جو کہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ سفر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، وہ خدمت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں تھے اور ایک شخص ان کی خدمت کے لیے تھا، مذکورہ دستور کے مطابق اور وہ کھانا وغیرہ بھی پکایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نیند سے بیدار ہوا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا تھا ان حضرات کے لیے، اور ایک روایت میں یہ کہ وہ سویا ہوا تھا، تو سو جانے کی وجہ سے اس نے ان کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ تو ایسا سو رہے ہیں جیسے گھر میں سویا کرتے ہیں، جس طرح گھر میں بے فکری کے ساتھ آدمی سوتا ہے، سفر میں تو اس طرح نہیں سوتا، اس کو تو ایسی نیند آ رہی جیسے گھر میں نیند آتی ہے۔ گویا اس کے بہت زیادہ سونے پر انہوں نے برائی کی اور اس کا عیب بیان کیا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سو رہا ہے، سفر میں تو اتنا نہیں سونا چاہیے۔ خیر جب وہ اٹھا تو ان حضرات نے ان سے کہا کہ بھائی اب سالن تو پکا نہیں، تم ایسا کرو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاؤ، ہمارا سلام عرض کرو اور درخواست کرو کہ حضور آپ کے پاس کچھ سالن ہو تو عطا فرما دیجیے۔ یہ شخص گیا اور ان دونوں حضرات کا حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور درخواست پیش کی کہ وہ دونوں حضرات آپ سے سالن طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ غالباً آپ کو وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بھئی سالن تو ان کے پاس موجود ہے، تو ان صاحب نے آ کر کے یہی عرض کر دیا کہ حضور نے تو یہ جواب دیا ہے کہ تمہارے پاس سالن تو موجود ہے۔ یہ حیران ہوئے کہ ہمارے پاس سالن کہاں ہے، پھر یہ دونوں خود سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا تھا سالن منگوانے کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ سالن تمہارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس سالن کہاں موجود ہے؟ فرمایا وہ تمہارا، تم نے جو اپنے بھائی کی غیبت کی تھی اور گوشت کھایا تھا وہی تو سالن ہے۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات جسے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی غیبت کا گوشت تمہارے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں، تمہارے دانتوں کے اندر وہ گوشت موجود ہے جو تم نے اس کے بارے میں برائی کی، اور زیادہ نیند والا تم نے اس کو کہا۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات تو عام طور پر آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن یہ بھی غیبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں کے اندر اس غیبت کی وجہ سے گوشت کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ غیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اور جیسا کہ پچھلے منگل کو عرض کیا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور سے عرض کی، حضور پھر آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرما دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے. آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس سے کہو، اس کو چاہیے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تم نے اس کی غیبت کی تو جس کی غیبت کی ہو اس سے معاف کرو، اس سے معافی مانگو، یا وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو تمہاری معافی ہو سکتی. اور غیبت جیسا کہ میں نے تفصیل سے پچھلے منگل کو عرض کیا تھا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے ہی، جس کی غیبت کی جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی مکمل نہیں ہوگی، توبہ مکمل بھی نہیں ہوگی. اس لیے جس کی غیبت کی ہو اور جس کی برائیاں کی ہوں اس سے مل کر کے اچھی طرح معافی مانگ لینا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو قابو میں کر لینا چاہیے. کتنی خطرناک چیز ہے، محض توبہ کرنا بھی کافی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ توبہ تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن اپنے بندوں کے حقوق جب معاف کریں گے، جب بندہ معاف کرے گا. اس لیے توبہ گناہ جب معاف ہوگا، جب اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگے پھر ساتھ ساتھ اس بندے سے ہی معافی مانگے جس کی غیبت کی، وہ معاف کر دے گا تو معافی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ کا گزر دو قبروں کے اوپر سے ہوا، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، دو معمولی باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن سے بچنا کوئی مشکل نہ تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک کو تو پیشاب کے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی جب وہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو بچاتا نہیں تھا، احتیاط سے پیشاب نہیں کرتا تھا، چھینٹیں اڑ اڑ کر اس کے جسم پر اسے کپڑوں پر آ جاتی تھی، تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پیشاب سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، جب انسان استنجا کرنے بیٹھتا ہے تو احتیاط سے ہی بیٹھتا ہے، مزید احتیاط کر لے تو پیشاب کی چھینٹوں سے ہی بچ سکتا ہے، نہ احتیاط کرے تو چھینٹیں اڑ اڑ کر کے انسان کے جسم پر کپڑوں پر پڑتی ہیں، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے، لیکن کوئی اس سے احتیاط نہ کرے تو اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور آپ نے اس کا مشاہدہ فرما لیا اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. بھئی اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ قبر کے اندر اس کے کرنے سے عذاب ہوتا ہے، اور غیبت سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ منہ بھی اپنا ہے کان بھی اپنے، زبان سے غیبت ہوتی ہے، کان سے غیبت ہوتی ہے، دیگر اعضاء سے تو مشاہد و نادر ہوتی ہے، تو آسان اس طرح ہے کہ کسی کی بھی غیبت مت کرو، اپنی زبان سے کسی کی برائی مت کرو، یہ تو سب کے اختیار میں ہے نا، ہر آدمی اختیار میں کہ اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے عیب کو بیان نہ کرے، سب آدمی اختیار میں، جیسے کھانا سب کے اختیار میں، پینا سب کے اختیار میں، بولنا سب کے اختیار میں، غیبت نہ کرنا بھی سب کے اختیار میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ غیبت سے بچنا. ایسی کان بھی اپنے، غیبت سننے سے آدمی اپنے کانوں کو بھی بچا سکتا ہے. اور دیگر اعضاء و جوارح سے، آنکھوں سے، کنکھیوں سے، ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے. انہیں بھی اپنے آدمی نہ غیبت نہ کرے، بس کسی کے عیب جوئی کو اشاروں سے، کنایوں سے اور کنکھیوں سے ظاہر نہ کرے. آسانی کے ساتھ آدمی بچ سکتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی آسان، غیبت سے بچنا بھی آسان. کتنی سی معمولی باتوں سے پرہیز نہ کرنے کی بنا پر ان دو آدمیوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، یہ آپ نے فرمایا. پر ایک عذاب کو ہے جو حضور نے شب معراج کے اندر دیکھا. جب شب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے آسمانوں کی بھی سیر فرمائی، جنت دوزخ کی بھی سیر فرمائی اور مشاہدہ فرمایا. تو ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے تیز تیز نوکیلے، اور دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت جو ہے نا وہ نوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، ہڈیاں نکل رہی ہیں، لہو لہان بھی ہو رہا ہے، خوفناک بھی ہو رہا ہے، ڈراؤنا بھی ہو گیا. اس طرح ان کو اپنے چہرے نوچتے ہوئے آپ نے دیکھا. تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبروؤں پر حملہ کرتے ہیں. تو غیبت میں دوسرے کی آبرو پر حملہ ہوتا ہے. جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی بے آبروئی کرتا ہے. جو کہ کسی کا عیب بیان کرتا ہے، کسی کی خرائی بیان کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی عزت خراب کرتا ہے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے اور ہم اس کے عیب بیان کر کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اسے خوار کر رہے ہیں، اس کی آبرو خراب کر رہے ہیں، اس کی عزت بگاڑ رہے ہیں. تو جو دنیا میں دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، بے آبروئی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب دیکھا آپ نے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. اتنی خطرناک چیز. یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نیک کاموں کا اجر و ثواب ہے، گناہوں کا وبال بھی برحق ہے. حضرت ام سعید رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچی. اور میں نے ان سے غیبت کے بارے میں دریافت کیا کہ غیبت کرنے کا کیا وبال ہے، کیا عذاب ہے، کیا گناہ ہے، غیبت کرنا کیسا ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنا دیا، غیبت کے سلسلے میں اپنا واقعہ سنایا کہ ایک روز جمعہ کا دن تھا. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. غالباً جمعے کی نماز تھی. آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور میرے پڑوس میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ محترمہ تھی، وہ میرے پاس آ گئی اور ہم دونوں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. اور باتوں میں بعض مردوں اور بعض عورتوں کی ہم نے غیبت کر لی اور ہنسنے لگے. ابھی ہم باتوں میں مشغول تھے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے خارج ہو کر کے واپس تشریف لائے اور آپ کے آنے کی آواز اور آہٹ ہم نے محسوس کر لی, آپ کے واپس آنے کی آہٹ ہم نے محسوس کر لی, تو ہم خاموش ہو گئے. جب حضور تشریف جا رہے ہیں تو ہم خاموش ہو گئے. لیکن آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے, گھر کے باہر ہی آپ کھڑے رہے اور آپ نے ایک کپڑا لیا اور اپنے ناک پر رکھنے لگے جیسے کوئی بہت ہی زیادہ بدبو آپ کو آ رہی ہو اور زبان مبارک سے اف اف کہنے لگے, یعنی بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی ہے, بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی ہے, اس کا آپ نے اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم دونوں نکلو اور طے کرو اور پھر پانی سے پاکی حاصل کرو, پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پیالے میں طے کی تو بہت سارا سڑا ہوا گوشت نکلا, بہت سا سڑا ہوا گوشت میرے منہ سے نکلا. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو غیبتیں کی تھیں یہ اس کی صورت ہے, اس نے یہ صورت اختیار کر لی, سڑے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لی. اور فرمایا کہ دیکھو آئندہ غیبت مت کرنا, غیبت کرنا اتنی سنگین برائی ہے کہ وہ تمہارے اندر جا کر کے سڑے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لے. اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کو بھی کہہ دینا کہ وہ بھی آئندہ غیبت نہ کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضور کے ارشاد کے مطابق ایک پیالے میں طے کی تو ان کے منہ سے بھی ایسے سڑا ہوا گوشت نکلا. یہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی صورت مثالی دکھلا دی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ واقعہ سنا کر کے ان کو بتایا کہ غیبت ایسی خراب چیز ہے, ایسی گندی چیز ہے, ایسی خراب چیز ہے, اس سے بچنا. اور بعض نیک لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ رات دن نیک کاموں میں لگنے کی وجہ سے, ذکر کرنے کی وجہ سے, تلاوت کرنے کی وجہ سے, تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے, صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے, اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے, بڑائی پیدا ہو جاتی ہے, اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے, دوسرے کو ذریعہ سمجھنے لگتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, اور جہاں دوسرے کو حقیر ذریعہ سمجھنے لگتا ہے تو اس کی زبان پہ غیبت آ جاتی ہے. تو نیک کاموں کا ثواب اپنی جگہ بجا لیکن گناہوں کا وبال اپنی جگہ درست. یہ نہیں کوئی متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, یہ ہے اور وہ ہے, اور وہ غیبت کرے گا تو اس کو غیبت کرنے گناہ نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے آپ کو سنا دی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ آپ کو سنا دی, یہ ہمارے لیے سبق ہے بھائی. ہم تو کسی شمار میں بھی نہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, تو ہمیں تو اور زیادہ اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک روایت میں ہے جو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا. جس میں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی, نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیرات, تلاوت, تسبیح, دعا, صدقہ, خیرات وغیرہ, اس کی نیکیاں اس میں لکھی ہوئی ہوں گی. اور اسے کہا جائے اپنا نام اعمال پڑھ لو. جب وہ اپنا نام اعمال پڑھے گا تو یہ دیکھے گا کہ اس نے بہت سے نیک اعمال کیے تھے, لیکن وہ اس نام اعمال میں درج نہیں. تو اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا کہ پروردگار عالم, میں اس نام اعمال میں اپنے ان اعمال کو نہیں دیکھ رہا جو میں نے دنیا میں انجام دیے تھے, مگر یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں, وہ اس میں کیوں نہیں درج کیے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تم نے جن جن لوگوں کی غیبتیں کی تھی وہ نیک اعمال ان کو دے دیے گئے, اس لیے اس میں سے مٹا دیے گئے. یہ کہ نیکی کرنے, غیبت کرنے سے آدمی کی نیکیاں دوسرے کو ملتی ہیں. وجہ یہ کہ آخرت میں تو حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی. آخرت کا سکہ تو نیک اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, اعمال صالحہ ہیں, یہ آخرت کا سکہ ہے. اب جس کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, کسی غیبت کی ہوگی, کسی کی بے آبروئی کی ہوگی, کسی کو برا بلا کہا ہوگا, تو نیکیوں کے ذریعے ان کا حق ادا کیا جائے گا. اس سے معلوم ہو غیبت کرنے سے آدمی کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی غیبت نہیں فرماتے. ایک شخص نے کہا بھی کہ حضرت میں بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں رہا ہوں, تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ غیبت اور برائی سنی ہے, لیکن آپ کے خدمت میں میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں, آج تک کبھی میں نے آپ کو کسی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی. حضرت فرمایا بھائی میں کیوں کسی کی برائی کروں, میری نیکیاں فالتو ہیں کیا؟ اگر میں غیبت کروں گا تو اپنی ماں ہی کروں گا. کیا حضرت لوگ, اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اول تو میں غیبت نہیں کروں, کروں تو اپنی ماں ہی کروں, تو حضرت ماں ہی کیوں کریں گے آپ؟ کیا وجہ اس کی ہے کہ جب کوئی کسی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہے. تو اول تو میں کیوں کسی غیبت کروں, نیکی میں کروں اور غیبت کر کے دوسرے کو اپنی نیکیاں دے دوں, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ نیکی خود کرے اور دے دے دوسروں کو, یہ ایسے کما کما کے پیسے دوسروں کو دیتا رہے. صبح شام تک دکانداری کرے اور شام کو کلّا کسی کے حوالے کر دے, لو بھائی اپنے گھر لے جاؤ. کبھی کوئی تاجر ایسا کرتا ہے؟ سب کا خیرات کی بات الگ ہے, ایسا کوئی نہیں کرتا کہ روزانہ کمائے اور کسی نہ کسی کے حوالے کر دے, کوئی بھی نہیں کرتا ایسا. جو کرے گا تو کل دکان بند ہو جائے گی اس کی. اول تو میں کسی کی برائی کیوں کروں, کسی کی غیبت کیوں کروں, میری نیکیاں فالتو ہیں جو میں برائیاں کر کر کے کسی کو اپنی نیکیاں دوں. اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر کروں گا تو اپنی مائیں کروں گا, اس لیے کہ اگر میں اپنی ماں کی برائی کروں گا تو بیٹی کی نیکیاں ماں کے پاس جائیں گی, گھر کی نیکیاں گھر میں رہیں گی. اس لیے میں نے کہا کروں گا تو اپنی مائیں کروں گا, تاکہ کم از کم گھر کی نیکی گھر گھر میں رہے, بیٹے کی نیکی ماں کے پاس, ماں کی نیکی بیٹے کے پاس, گھر کی نیکی گھر میں. عقل مندی کا تقاضا تو یہ, دین کا تقاضا تو یہ, ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. تو غیبت کرنے ایک وبال اور حدیث میں بیان کیا گیا, ایک حدیث میں اور بیان کیا گیا. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سود لینا دینا, سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سود پہ ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سود کا ایک درم، ایک درم 4.5 ماسا چاندی کا ہوتا ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ سود کے اندر 70 اور ایک روایت میں 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں. اور ان خرابیوں میں، برائیوں میں، ادنا برائی ایسی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اندازہ لگاؤ کہ سود کتنا سنگین گناہ ہے. پھر فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے، بدترین سود یہ ہے کہ کوئی کسی کی آبرو پہ حملہ کرے، کسی مسلمان کی آبرو اور عزت پہ حملہ کرے، یہ بدترین اور سب سے بڑا سود ہے. تو مسلمان کی آبرو، اس کی غیبت کرنا، غیبت کرنے سے اس کی بے آبروئی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اس کی عیب جوئی ہوتی ہے. اس لیے بھائی ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پکا عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے. ورنہ جتنا کوئی کسی غیبت کرے گا، جتنا کوئی کسی کی برائی کرے گا، اتنے ہی یہ وعیدوں کا وہ مستحق ہوتا چلا جائے گا. اگر ہو چکی ہے غیبت تو جس کی ہو گئی ہے اس سے مل مل کر کے معافی مانگ لینا چاہیے، اور معافی مانگنے میں کبھی آدمی کی عزت ختم نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی. کسی کے سامنے معافی کی درخواست پیش کرنے سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا، ذلیل تو آخرت میں ہوگا. اگر معافی نہ مانگی اور اسی حالت میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی نہ ہوئی تو آخرت کی ذلت اصل ذلت ہے، دنیا کی ذلت تو کوئی ذلت ہی نہیں ہے. پاؤں پکڑنے پڑے، پاؤں پکڑ لیں، داڑھی کو ہاتھ لگانا پڑے، داڑھی کو ہاتھ لگا دیں، مونچھیں نیچی کرنی پڑے تو مونچھ نیچی کر لیں، لیکن بھائی معافی مانگیں، اچھی طرح مل کر کے معافی مانگ لیں، صاف کہہ دیں کہ بھائی میری، میں، مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور اگر اس طرح کہنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم یہی کہہ دیں کہ آپ کے بہت سے حقوق مجھ سے ضائع ہو گئے، خدا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیجیے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اور اس کی عادت بنا لیں، موقع بموقع جیسے سفر پہ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی اور مقصد سے کوئی سفر کر رہے ہیں، یا کوئی اور موقع آ گیا ہے، جیسے رمضان شریف آ گئے ہیں، عید آ گئی ہے، بقرعید آ گئی ہے، تو سب ایک دوسرے سے ملتے ہی ہیں. اس ملنے میں کہا سنا بھی معاف کروا لیں، اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی آپ کی بہت سی آپ کے حق تلفیاں ہو گئی ہیں، آپ کی کچھ غیبتیں میرے سے ہو گئی ہیں، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتا ہوں. لیکن اس کا بھی انتظار نہ کیا جائے، اگر کسی کی غیبت و برائی منہ سے ہو گئی ہے یا کسی طرح سے ہو گئی ہے تو مل کر کے معافی شافی کر لینا چاہیے، لیکن اس گناہ سے بہرحال بچنا چاہیے اور آئندہ بچنے کے لیے ہمت کر لینی چاہیے، کہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی کی برائی نہیں کروں، آئندہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں. اور اس کے لیے ان وعیدوں کو سوچیں جو میں نے بیان کیے ہیں، گزشتہ منگل کو بھی کچھ بیان کیے تھے، آج بھی میں نے کچھ بیان کیے ہیں. ان وعیدوں کا خلاصہ ذہن میں رکھیں اور سوچتے رہیں کہ غیبت کرنے کے اندر یہ عذاب ہے، غیبت کرنے کا یہ عذاب ہے، غیبت کرنے کا یہ وبال ہے، غیبت کرنے کا یہ نقصان ہے، غیبت کرنے کا یہ آخرت کے اندر وبال ہے. تو جب بار بار ہم ان وعیدوں کو سوچیں گے تو دل میں ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر کسی کی برائی کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہمت نہیں ہوگی، پھر کسی کی غیبت کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ غیبت کرنا پھر مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت اپنی مہربانی سے مجھے اس گناہ سے بچا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے. جب آدمی کسی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ زلیخا ان کو گناہ کے ارادے سے اپنے محل کے اندر لے گئی، اور ایک دو تین چار نہیں ساتویں کمرے کے اندر لے گئی، ہر کمرے کے اوپر تارا لگا دیا، ساتویں کمرے میں اندر لے گئی، اور جتنے بھی یہ کمرے تھے ہر کمرے کے اوپر اندر سے تارا لگا دیا، اور وہاں لے جا کر کے اس نے اپنے خواہش کا اظہار کیا. یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی سے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کیسے کر سکتا. اور معلوم ہے کہ میں تالوں کے اندر ہوں، سب دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اپنی کوشش کی گناہ سے بچنے کے لیے دوڑے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے دوڑ دعا کرتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تالا توڑ دیا، دروازہ کھل گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں دروازے سے پار ہو. یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو وہ ایسے کمرے میں بند ہو چکے تھے، تالوں کے اندر بند تھے کہ جہاں ظاہراً کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا اور گناہ سے بچنے کا، لیکن انہوں نے بچنا چاہا تو کس طرح ہم نے ان کی مدد کی. تم انہیں کے ماننے والے ہو، تم بھی اسی طریقے سے ہم سے مدد کرو گے، مدد مانگو گے تو ہم تمہاری بھی مدد کریں. اسی طرح تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قصہ لکھا ہے. ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں تھے اور کسی اسٹیشن پر ان کو کسی گاڑی میں بیٹھنا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی تو انتظار کرنے کے لیے اسٹیشن پر اترے اور بارش ہونے لگی، اور اسٹیشن چھوٹا تھا، وہاں کوئی صاحبان اور سائے کی جگہ بھی نہیں تھی جس کے لیے جا کر کے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو بارش سے بچا لیں. اسٹیشن ماسٹر حضرت کا جاننے والا تھا کوئی، اور تھا بھی غیر مسلم، ہندو تھا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت یہاں کھڑے ہیں، بارش ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ ریلوے گودام کھول دو تاکہ حضرت وہاں بیٹھ جائے. حضرت وہاں تشریف لے گئے گودام کے اندر. پھر تھوڑی دیر حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تھوڑے لالٹین بھی میرے پاس بھیجے گا، اور لالٹین ہوگی ریلوے کی، اور ریلوے کی لالٹین تو ریلوے کے اسٹیشن کی روشنی کے لیے، میرے لیے تو نہیں. اب اگر وہ میرے پاس لایا کہ لو یہ لالٹین اس کی روشنی میں بیٹھ جاؤ، تو میرے لیے تو بیٹھنا جائز نہیں ہوگا، اور میں انکار کروں گا تو یہ غیر مسلم ہے، یہ سمجھے کہ ان کے مذہب میں کتنی سختی کہ ایسی مجبوری میں بھی ریلوے کی لالٹین استعمال کرنا جائز نہیں. مجھے اس کا بھی خیال تھا کہ اس کے وہ کہا کہ اسلام میں تو بڑی تنگی، دوسری طرف میرے لیے گنجائش نہیں اس کے استعمال کرنے کی. تو میں نے دل دل میں دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ مجھے اس ریلوے کی لالٹین سے بچا لیجیے، یا اللہ ریلوے کی لالٹین سے مجھے بچا لیجیے. کہتے بس ابھی میں دل دل میں دعا ہی کر رہا تھا، اتنے میں اس نے زور سے کہا اپنے ملازم سے، ارے فلانے دیکھ ریلوے کی لالٹین لے کے مت جائیے، میری ذاتی لالٹین لے کے جائیے، اس کو جلا کر رکھ دیا تھا کمرے میں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی بھائی ایسی مدد ہماری بھی ہو سکتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اس گناہ سے بچنے کا تہیا کر لیں، اور اس میں بعض صورتیں غیبت کی ایسی بھی ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، اس کے وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو پاک صاف کرنے کی، صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، خاص طور سے غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں نیک مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ان پرچوں میں جن جن حضرات نے اپنے اپنے دعاؤں کے واسطے لکھا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابہ اجمعین. آمین.